الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، وہ آنکھ نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، وہ کان نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، وہ زبان نہ دیتے ہم گونگے ہوتے، وہ عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے، وہ ہاتھ پیر نہ دیتے ہم معذور ہوتے، وہ مال نہ دیتے ہم بھیک منگے ہوتے، وہ عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں سانس نہ دیتے تو ہم مریض ہوتے. اتنی نعمتیں اللہ کی ہیں کہ اگر ان نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار کر نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو تم ان نعمتوں کو شمار کر ہی نہیں سکتے. اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، انسان گننے کو بیٹھے تو اس کو گننے کے لیے وقت تو اس کی زندگی کا ختم ہو جائے، یہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. تو نعمتیں اتنی ساری دیں، مگر ان نعمتوں کو دے کر اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا. اتنی نعمتیں دیں مگر احسان نہیں جتلایا. ایک نعمت ایسی کہ جس کو دے کر اللہ تعالیٰ نے واقعی فرما دیا کہ یہ تم پر احسان کیا ہے. چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اور تحقیق احسان کر دیا ہم نے مومن بندوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے درمیان ہم نے اپنے نبی کو بھیج دیا. تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دنیا میں تشریف آوری، یہ ایسی نعمت کہ اس نعمت کے بارے میں اللہ نے بھی فرما دیا کہ واقعی یہ ہم نے مسلمانوں پر، مومنوں پر بہترین احسان کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے محبوب مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. چنانچہ سوسائٹی کا جو بھی شخص ہے، معاشرے کا جو بھی انسان ہے، معاشرے کی جو بھی مخلوق ہے، ہر ایک نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت میں سے حصہ پایا. ہر ایک نے گواہی دی کہ ہاں ہمیں اللہ کے نبی کی رحمت میں سے حصہ ملا، کہ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے. چنانچہ معاشرے کے ہر فرد کو اللہ کے نبی کی رحمت میں سے حصہ ملا، والدین کو اللہ کی رحمت میں سے حصہ ملا. دین اسلام سے پہلے والدین کی ایسی قدر و قیمت تھی نہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے والد یا والدہ پر ایک محبت کی نگاہ ڈالی، اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بڑی حیرانگی کی بات ہوئی، ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی، والدین پہ محبت کی نگاہ تو میں دن میں 100 مرتبہ ڈال سکتا ہوں، تو کیا 100 مرتبہ ڈالوں گا تو 100 حج کا ثواب ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 100 مرتبہ محبت کی نگاہ ڈالو گے، اللہ تعالیٰ 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ والدین کی عظمت بڑھا دی، والدین کو حصہ ملا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت میں سے۔ کسی نے آ کے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی، یہ والدین ہوتے کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تیرے والدین یا تیرے لیے جنت ہیں یا تیرے لیے جہنم ہے، کہ اگر تو ان کی اطاعت کرے گا، ان کی فرما برداری کرے گا تو یہ تیرے لیے جنت ہے، اور اگر ان کی نافرمانی کرے گا تو پھر یہ تیرے لیے جہنم ہے۔ تو والدین کو جو رحمت ملی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، اور والدہ کو زیادہ رحمت ملی، چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تو تمہاری والدہ کے پیروں کے نیچے ہے۔ تو یہ جو والدہ کو مقام ملا، یہ رحمت ملی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے۔ والدین کو رحمت ملی، بیٹیوں کو رحمت ملی، جزیرہ عرب میں بیٹی کے پیدا ہو جانے کو بھی بدشگونی قرار دیا جاتا تھا۔ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو والدین منہ چھپائے پھرتے تھے، عیب کی بات سمجھی جاتی تھی کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی۔ تو اس عیب کی بات کی وجہ سے والدین بڑے پریشان ہوتے اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی، اور کئی مرتبہ اپنی بیٹی کو، پیدا ہوئی بھی بیٹی کو، والدین اپنے ہاتھوں سے زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں آج بھی وہ قبرستان موجود ہے جہاں بچوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا۔ چنانچہ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے ساتھ ایک چھوٹی بچی تھی، بڑی محبت اس بچی کو کر رہے تھے، بڑا پیار کر رہے تھے، بوس و کنار کر رہے تھے، اس کے ساتھ کھیل رہے تھے، اس سے باتیں کر رہے تھے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے؟ اس نے کہا، اللہ کے نبی، یہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ میری بھتیجی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری بیٹی؟ اس نے کہا، اللہ کے نبی، جب وہ پیدا ہوئی تھی اس وقت میں مسلمان نہیں تھا، اور وہ بیٹی جو تھی جب پیدا ہوئی تو اس وقت بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بارے میں یہی سمجھتا تھا کہ بیٹی تو عیب کی بات ہے، بیٹی تو شرمندگی کی بات ہے۔ چنانچہ جب وہ بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے اور میری بیوی نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا، اگر بیٹا پیدا ہوا تو اس کو زندہ رکھیں گے، بیٹی پیدا ہوئی تو ہم اس کو دفنا دیں گے۔ میں نے اپنی بیوی کو اس بات پہ لے آیا تھا، اس بات کو منوا چکا تھا۔ اللہ کی شان، جب میری بیوی کی ڈلیوری ہوئی تو میں اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود ہی نہیں تھا، ملک سے باہر تھا۔ میری بیوی نے مجھے کہہ دیا جب میں واپس آیا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے بچی کو دفنا دیا ہے، اور مجھے مطمئن کر دیا۔ حالانکہ میری بیوی نے اس کو دفنایا نہیں تھا، اس بچی کو میری بیوی نے اپنے رشتہ داروں میں بھیج دیا، اپنی خالاؤں کے پاس بھیج دیا، اور وہ بچی وہاں پلنے لگی۔ میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ بچی جو ہے اس کو میری بیوی نے دفنا دیا ہے۔ ہر تھوڑے عرصے بعد میری بیوی جو ہے اس بچی کو اپنے رشتہ داروں سے بلاتی، اور بلا کے ہمارے گھر پہ کچھ دن ٹھہراتی۔ چھوٹی بچی تھی، میں اس سے مانوس ہو گیا، کبھی کبھی اس کے ساتھ کھیلتا تھا، وہ مجھ سے پیار کی باتیں کرتی تھی، میں اس سے پیار محبت کی باتیں کرتا تھا، حتیٰ کہ میری بیوی کو بھی یقین ہو گیا کہ مجھے اس بچی سے بے حد محبت ہے۔ اس کے ساتھ کھیلتا تھا، اس کے ساتھ مستیاں کرتا تھا۔ تو جب بیوی کو یقین ہو گیا کہ مجھے اس بچی سے بڑی محبت ہے، تو ایک دن جب بچی تھوڑی بڑی ہو گئی تھی، میری بیوی نے مجھے کہہ دیا کہ اصل میں یہ بچی آپ کی اپنی ہی بیٹی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں خاموش ہو گیا، और मैंने अपनी बीवी से कहा अच्छा कोई बात नहीं, मेरी बीवी ने कहा कि अब इस बच्ची को हम अपने घर में ही रखेंगे। बच्ची मेरे घर में आ गई, मगर उस वक्त मेरे अंदर फिर भी जहालत थी और मैं यही सोच में पड़ गया कि बेटी का बाप होना तो बड़ी ऐब की बात है, और मुझ पर इतनी शैतानियत गालिब हुई कि बच्ची अब कुछ बड़ी उम्र की भी हो गई थी, मगर मेरी शैतानियत ने मुझे इस बात पे मजबूर किया कि इस बच्ची को मैं किसी तरह से ख़त्म कर दूँ। वो बच्ची मुझसे इतना मोहब्बत का इजहार करती, मेरे साथ खेलती, मेरे ऊपर इतनी शैतानियत थी कि एक दिन मैंने उस बच्ची से कहा कि आओ हम जाते हैं जंगल में, वहाँ खेलेंगे। बच्ची ने खुशी खुशी मेरे साथ आने का प्रोग्राम बना लिया, तैयार होके मेरे साथ चल पड़ी और वालदा से कहती है कि अब्बू के साथ जा रही हूँ। चुनाचे वो मेरे साथ जंगल में आई और मैं उसके साथ खेलने लगा और मैंने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। बच्ची ने पूछा ये क्या है, मैंने कहा हम खेल रहे हैं। चुनाचे बच्ची जो है वो मेरे साथ गड्ढा खोदने में मेरी मदद करती और वो मिट्टी निकालती और वो मेरी बात सुनती, मेरे पसीने को पहुंचती, मुझे पानी पिलाती कि अब्बू आपके जिस्म पे तो पसीना आ रहा है, और मेरी इतनी मदद करती। मुझ पे ये शैतानियत गालिब कि मैं ये नीयत करके आया था कि इस गड्ढे में इसी बच्ची को दफना दूंगा। चुनाचे जब गड़ा बन गया तो मैंने बच्ची को नीचे उतारा। उसने फिर पूछा ये क्या है, मैंने कहा हम खेल रहे हैं। तो मैंने मिट्टी उस पर डाली तो उसने खुद अपने ऊपर कुछ मिट्टी डाल ली, हत्ता के मिट्टी डलती गई। जब बच्ची को तकलीफ हुई तो उसने चीखना और रोना शुरू कर दिया। मेरे ऊपर इतनी शैतानियत गालिब थी कि मैं मिट्टी डालता रहा, वो चीखती रही, और मैं ऐसा शैतान था कि मिट्टी डाल डाल कर अपने हाथों से अपनी बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। ऐ अल्लाह के नबी, आप इस दुनिया में तशरीफ लाए, आपने बच्चियों का हुकूक बताया, अब जब मैं मुसलमान हो गया हूँ तो ये मेरी बच्ची नहीं है, ये मेरे भाई की बच्ची है, मगर मैं इससे इतनी मोहब्बत करता हूँ, इसका इतना ख्याल रखता हूँ कि शायद अपनी बेटी से भी इतनी ना करता। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसके घर में दो बेटियाँ हों और वो उन दोनों बेटियों की इस तरह परवरिश करे कि उनकी अच्छी तरबियत करे और उनकी अच्छी जगह शादी कर दे, तो वो कल जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा जैसे ये दो उंगलियां साथ होती हैं। तो देखिए नबी अलैहिस्सलाम बेटियों के लिए भी रहमत बन के आए, वालदैन के लिए भी रहमत, बेटियों के लिए भी रहमत, हत्ता के बूढ़ों के लिए भी रहमत। हदीस पाक में आता है कि जो शख्स किसी बूढ़े आदमी की इज्जत करता है, किसी ऐसे बूढ़े की इज्जत जिसके बाल इस्लाम में सफ़ेद हो गए, उसकी अगर इज्जत करता है तो गोया के अल्लाह रब्बुल इज्जत की इज्जत कर रहा है। तो ये जो बूढ़ों को रहमत मिली वो नबी अलैहिस्सलाम के सदके, हत्ता के हाथ से काम करने वालों को रहमत मिली नबी अलैहिस्सलाम के सदके। एक मरतबा एक सहाबी नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और आके नबी अलैहिस्सलाम से मुसाफा किया। जैसे ही मुसाफा किया तो नबी अलैहिस्सलाम को महसूस हुआ कि उसके हाथ तो बड़े सख्त हैं। उससे पूछा तुम क्या करते हो, उसने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी मैं अपने हाथ से कुल्हाड़े से काम करता हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाथ से काम करते हो इस वजह से हाथ इतने सख्त हैं, उसने कहा हाँ अल्लाह के नबी हाथ से काम करता हूँ इस वजह से हाथ इतने सख्त हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो हाथ से काम करता है वो तो अल्लाह का दोस्त होता है। तो देखिए मजदूरों को रहमत मिली नबी अलैहिस्सलाम के सदके, हत्ता के मियाँ और बीवी को रहमत मिली नबी अलैहिस्सलाम के सदके। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब बीवी अपने शौहर को मुस्कुरा कर देखती है اور شوہر جو اپنے بیوی کو مسکرا کر دیکھتا ہے تو اللہ ان دونوں کو مسکرا کر دیکھتے ہیں۔ تو رحمت کا حصہ میاں بیوی کو بھی ملا، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں سے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ تو دیکھیے یہ بیویوں کو رحمت ملی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، حتیٰ کہ شوہروں کو بھی رحمت ملی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی تو میں بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے۔ تو دیکھیے شوہر کا مقام اجاگر کر دیا کہ ان کی اطاعت کرنی ہے، تو شوہر کو بھی رحمت ملی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، حتیٰ کہ ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئی کہ اللہ کے نبی میں اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہوں، اپنی فرض نمازیں پڑھتی ہوں، گناہوں سے بچتی ہوں اور بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو یہ سب کچھ کرتی ہے تو پھر تو جنتی ہے۔ تو دیکھیے عورتوں کو رحمت ملی، شوہروں کو رحمت ملی، بیویوں کو رحمت ملی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی رحمت ملی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے۔ چنانچہ ایک اونٹ تھا اور وہ اونٹ جو ہے وہ چلتا ہوا جا رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ تشریف فرما تھے، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آ گیا اور اپنا چہرہ اس نے بڑھایا جیسے کوئی ایک آدمی دوسرے سے گفتگو کرتا ہے، لوگ بھی دیکھ رہے تھے، اور اس نے آ کے کچھ گفتگو، کچھ الفاظ، کچھ آوازیں نکالیں۔ ان آوازوں کے نکالنے کے بعد اللہ کے نبی نے اس اونٹ کے مالک کو بلایا کہ اس اونٹ کے مالک کو بلایا جائے، اور اس اونٹ کے مالک کو بلا کے کہا کہ دیکھ تیرا اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، تو کام اس سے پورا لیتا ہے اور اس کو کھانا پورا نہیں دیتا، یہ تو بڑا ظلم ہے کہ کام پورا لیا جائے اور کھانا پورا نہ دیا جائے، جانوروں سے اگر کام لینا ہے تو انہیں کھانا بھی پورا دیا کرو، یہ جانوروں کا حق ہے۔ تو دیکھیے جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ جب ان پہ سواری کرنی ہو تو کھڑے جانور پہ بہت دیر نہ بیٹھا کرو، بلکہ جب وہ چلنے کے قریب ہو اس وقت اس پہ بیٹھا کرو، کہ کھڑا جانور کے اوپر اگر بوجھ ڈال دیا جائے تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ تو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت بنا کے بھیجا۔ ایک یہودی ایک ہرنی کا شکار کرتا ہے، ہرنی کو پکڑ لیتا ہے، پکڑ کے ساتھ لے جا رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے گزر ہوا، اس ہرنی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتے ہی چیخنا شروع کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف چہرہ کر کے کہی جا رہی ہے، بولے جا رہی ہے، چیخے جا رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودی سے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ تم نے اس ہرنی کو پکڑ لیا ہے اور اس کے بچے جو ہیں وہ جنگل میں انتظار میں ہیں کہ ہماری والدہ آئے گی، ہمیں دودھ پلائے گی، اور یہ ماں کی ممتا ہے جوش میں ہے اس وقت کہ بچے بھوکے ہیں، ان کو ایسا چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ تو اس سے کہا کہ دیکھو میں ذمہ داری لیتا ہوں، تم اس ہرنی کو چھوڑ دو، یہ جنگل میں جائے گی، دودھ پلا کے پھر تمہارے پاس واپس آ جائے گی، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ وہ یہودی حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ اچھا آپ ذمہ داری لیتے ہیں، میں چھوڑ تو دیتا ہوں۔ اس کے دل میں یہ تھا کہ ابھی پتہ چل جائے گا یہ کتنے سچے نبی ہیں، اور اگر ہرنی واپس، ظاہر ہے ہرنی نے تو واپس نہیں آنا، تو میں سب کو بتاؤں گا کہ مسلمانوں کے نبی کا یہ حال ہے۔ تو اللہ کے نبی کے کہنے پر اس نے ہرنی کو چھوڑ دیا، اور اس یہودی نے کہا کہ آپ میرے ساتھ یہاں کھڑے رہیں، ہم انتظار دونوں مل کے کریں گے کہ یہ ہرنی میرے پاس واپس آ جائے۔ چنانچہ جب اس نے چھوڑا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف فرما تھے، اور ہرنی بھاگتے ہوئے گئی اتنی دور گئی کہ نظر سے بھی اوجھل ہو گئی۔ اب اس یہودی کو یقین تھا کہ اس ہرنی نے واپس کوئی نہیں آنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں کھڑے انتظار فرما رہے ہیں. تھوڑی دیر گزری تو دیکھا کہ ہرنی پھر چھلانگیں لگاتے لگاتے آئی اور آ کر اس یہودی کی ٹانگ کے قریب کھڑی ہو گئی. حیران ہو گیا کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں کہ ایسی بات کہی اور وہ بات پوری ہو گئی. تو یہ اللہ کے نبی جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے, حتیٰ کہ وہ اس یہودی کے ہاتھ میں اور کچھ نہ رہا, اس کو اسی وقت کلمہ پڑھنا پڑا اور اس نے دین اسلام قبول کر لیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے, جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے, فرشتوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے. نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت جبریل سے پوچھا, اے جبریل تم کو میری رحمت میں سے کوئی حصہ ملا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی آپ کی رحمت ہی سے تو حصہ ملا. نبی علیہ السلام نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی ہم نے شیطان کا حشر دیکھا, اتنا اللہ کا مقرب تھا اور رد کر دیا گیا, تو مجھے بھی یہ ڈر تھا کہ کہیں میں بھی رد نہ ہو جاؤں. اتنے بڑے بڑے جب رد ہو جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے تو میرا کیا حال. مگر فرمائے کہ اللہ کے نبی جب آپ تشریف لائے تو آپ قرآن لے کے آئے, قرآن میں اللہ نے میری صداقت کی تصدیق کر دی, مطاعن ثم امین, کہ یہ میرا وہ فرشتہ ہے جو امانت دار ہے. اللہ نے میری امانت کی تصدیق کر دی اور وہ قرآن میں موجود ہے. اب مجھے بھی اپنے خاتمے کے بارے میں یقین ہے کہ وہ خیر والا معاملہ ہوگا. تو اللہ کے نبی آپ کی رحمت میں سے تو ہمیں بھی حصہ مل گیا. تو فرشتوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے, دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ طائف تشریف لے گئے اور آپ نے کہا کہ ادھر مکہ میں لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں, اس پیغام کو سن نہیں رہے. طائف والے سے کہوں گا وہ شاید اس پیغام کو سن لے, مہمان بن کے جاؤں گا اور یہ پیغام ان تک پہنچاؤں گا. امید ہے کہ وہ اس دین اسلام کے پیغام کو قبول کریں گے. جب آپ وہاں تشریف لے گئے, محنت کے ساتھ جذبے کے ساتھ تشریف لے گئے, اور جب وہاں پہنچے تو طائف والوں نے تو بہت ہی بد سلوکی کا مظاہرہ کیا. تو ان میں سے ایک بدبخت تھا, اس نے آپ کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیا. کسی نے آپ کے کپڑوں کو کھینچا تو کسی نے آپ کے جسم کو دھکے دیے. ایک بدبخت ایسا تھا کہ اس نے آپ کے اوپر پتھر برسائے, حتیٰ کہ آپ کے جسم مبارک سے خون نکلنے لگا, آپ کی نالائن مبارک جو تھیں وہ خون سے تر ہو گئیں, حتیٰ کہ آپ کو جان بچا کر طائف سے باہر نکلنا پڑا اور ایک انگور کے درخت کے قریب آ کے آپ بیٹھ گئے. جب بھی کوئی شخص پکی نیت کے ساتھ کوئی کام کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, وقت دیتا ہے, اپنا ذہن دیتا ہے, پوری توجہ اس طرف مرکوز کرتا ہے اور پھر ناکامی ہوتی ہے تو دل کو بڑا صدمہ ہوتا ہے. تو اس صدمے کے عالم میں تھے, خون بھی نکل رہا تھا اور اللہ کی طرف رجوع کیا کہ اللہ اس میں میری ہی کوئی غلطی ہے, شاید آپ مجھ سے ناراض ہیں. اور یہ اللہ کی ناراضگی والا معاملہ ذہن میں تھا تو دعا کی. اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عاجزی اتنی پسند آئی کہ فرشتے کو بھیج دیا, جبریل کو بھیجا اور جبریل سے کہا کہ جا کے کہہ دو کہ اگر اللہ کے نبی یہ کہیں کہ یہ طائف والوں کے دو پہاڑ جو ان کے برابر میں ہیں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے, پورے شہر کو تباہ کر دیا جائے, ہر ایک بندہ ہلاک ہو جائے گا, بس آپ کہہ دیں تو ہم یہ کرنے کے لیے تیار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ اللہ ان کو کچھ نہ کیجئے, شاید ممکن ہے ان کی اولادوں میں سے کوئی ایمان لے آئے اور اس پیغام کو سننے والا بن جائے. تو دیکھیے جنہوں نے پتھر برسائے, جنہوں نے بدسلوکی کی, جنہوں نے پیغام کو بھی نہ سنا, ان کے لیے بھی رحمت بن کے آئے. جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دشمنوں کو بھی زخم کھا کر دعا دینے والے. تو واقعی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے رحمت بن کے آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پر کچھ حقوق ہیں, اور آج ان حقوق کو یاد دلانا مقصود. حدیث پاک میں آتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان نہیں لایا جب تک کہ میں اسے, اس کے والد, اس کے بیٹے, تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہر ایک سے زیادہ نہیں ہوگی تب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا. نبی کی محبت ایمان کی شرط اول ہے. نبی کی محبت ایمان کی شرط اول ہے. اگر اس میں رہ جائے خامی تو دین نامکمل ہے. اگر دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہیں تو پھر یوں سمجھ لیں کہ دل میں ایمان ہی نہیں. تو یہ محبت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. اس لیے جس کے دل میں جتنی زیادہ اللہ کے نبی کی محبت ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کا ایمان بڑا ہوا ہوگا. اسی لیے جن لوگوں کو ہم اللہ والے کہتے ہیں, یہ اللہ والے اس محبت کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ کے نبی کی بہت زیادہ محبت ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے وہ ایمان میں باقی سب سے زیادہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں. صحابہ کرام کی جو جماعت تھی, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈائریکٹ شاگرد تھے, ان کا ایمان سب سے زیادہ تھا. تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ جی صحابہ کی جو جماعت تھی وہ ایمان میں سب سے بڑے ہوئے تھے, اور وہ ایمان میں اس لیے سب سے زیادہ بڑے ہوئے تھے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں سب سے زیادہ بڑے ہوئے تھے. اور عجیب و غریب محبت تھی, ہر ایک کی محبت کا انداز عجیب. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہو کر فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں پسند ہیں, ایک خوشبو پسند ہے, ایک نیک بیوی پسند ہے, اور تیسری مجھے نماز پسند ہے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو تمہاری دنیا سے مجھے تین چیزیں پسند. جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا, اللہ کے نبی مجھے بھی اس دنیا میں تین چیزیں ہی پسند ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, وہ کون سی تین چیزیں ہیں؟ فرمایا, اے اللہ کے نبی, ایک تو مجھے آپ کے مبارک چہرے کو دیکھنا پسند ہے. کیسی محبت تھی. دوسرا فرمایا, اے اللہ کے نبی, دوسری چیز مجھے یہ پسند ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ آپ کے نکاح میں ہے. اور اے اللہ کے نبی, مجھے تیسری چیز یہ پسند ہے کہ آپ میرے مال کو اپنا مال سمجھ کر خرچ فرماتے ہیں. تو دیکھیے, یہ جو تینوں پسندیدہ چیز تھی, تینوں چیزوں کا مرکز اور محور جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات ہے. تو صحابہ کرام اس محبت میں سب سے آگے نکلے ہوئے تھے. سب سے زیادہ ان کو محبت تھی, اس لیے ایمان میں بھی سب سے آگے تھے. ایسا ایمان تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کل قیامت کے دن جنت اور جہنم دکھا دی جائے گی تو میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا, کہ دنیا میں ہی میرا ان پر ایمان اتنا زیادہ بڑھ گیا. اور یہ ایمان کیوں تھا؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیوانہ وار محبت کی وجہ سے تھا. تو جو شخص یہ چاہے کہ میرا ایمان بڑھ جائے, اسے چاہیے کہ اللہ کے نبی کی محبت کا راستہ اختیار کرے. صحابہ کرام کا عجیب ایمان تھا. ایک دن ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی, کل جنت کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دینے ہیں کہ آپ تو سب سے اوپر ہوں گے, اور اگر ہمیں جنت مل بھی گئی تو ظاہر ہے کہ ہم اس مقام پہ تو پہنچ ہی نہیں سکیں گے, تو آپ کہیں اور ہوں گے اور ہم کہیں اور ہوں گے, تو ہمارے لیے تو یہ دنیا ہی اچھی ہے کہ ہم ہر روز آپ کی مبارک زیارت کر سکتے ہیں. کیسی محبت بھری بات کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا جواب دیا, المرء مع من احبا, انسان جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہوگا. آج اس دنیا میں اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کی تو کل جنت میں حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کی زیارت نصیب ہوگی. تو صحابہ کرام دیوانہ وار محبت کرتے تھے, عاشق تھے, دیوانے تھے. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے نبی سے عرض کی, اللہ کے نبی آپ میرے گھر دعوت پہ تشریف لائیں, کھانے پہ تشریف لائیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں آتا ہوں. مسجد سے نکلے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف تشریف لے گئے. سارے صحابہ کرام نے دیکھا کہ پورا راستہ مسجد سے لے کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر تک حضرت عثمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کو ہی دیکھتے رہے, پورا راستہ آپ کے قدموں کو دیکھتے رہے. حتیٰ کہ کسی صحابی نے بتا دیا, اے اللہ کے نبی عثمان تو پورا راستہ آپ ہی کے قدموں کو دیکھتے رہے. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا, اے عثمان تم پورا راستہ میرے قدموں کو کیوں دیکھتے رہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کی, اللہ کے نبی آج میرے گھر پہ ایسا مہمان آ رہا ہے کہ میرے دل نے چاہا کہ جتنے قدم اٹھا کے وہ مہمان میرے گھر پہ آ رہے ہیں اتنے غلام میں اللہ کے راستے میں آزاد کر دوں. تو دیکھیے کیسے عجیب و غریب محبت کا انداز تھا, عجیب و غریب محبت کا انداز تھا. چنانچہ ایک صحابی تھے, جنگ کے اندر بہت زیادہ چوٹیں لگی, بہت خون بہ گیا اور آخری وقت آ گیا, آخری وقت آ گیا اور بالکل سانس نکلنے کے قریب ایک دوسرے صحابی نے دیکھا کہ یہ تو میرے دوست ہیں, جا کے کہا کہ بھائی میں تیرے لیے کچھ کر سکتا ہوں, تجھے پانی پلا دوں, تجھے اور کوئی خدمت کر دوں, تیرا بالکل آخری وقت نظر آ رہا ہے, خون بہت زیادہ بہ گیا ہے. اس نے کہا اگر کچھ کرنا چاہتے ہو اس آخری وقت میں تو میری ایک ہی خواہش ہے کہ جانے سے پہلے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی زیارت کر لوں. اللہ اکبر. صحابی نے کہا اچھا آؤ میں تجھے لے جاتا ہوں. انہوں نے اس صحابی کو اٹھایا, خون نچڑ رہا تھا, خون گر رہا تھا, اٹھا کے جلدی جلدی اللہ کے نبی کی طرف لے کے گئے اور جیسے اللہ کے نبی نظر آئے تو سامنے ان صحابی کو رکھ دیا. ان صحابی نے بس ایک نگاہ اٹھائی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کو دیکھا, وہیں کلمہ پڑا اور وہیں ان کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی. کیسی محبت ہوتی تھی. تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا, تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا, میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. تو صحابہ کرام جو تھے وہ عجیب دیوانہ وار نبی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے. اسی لیے اس محبت کی وجہ سے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت بہت زیادہ, ان کے دلوں میں ایمان بہت زیادہ. عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ, یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ. عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ, یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ. ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ, اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا. جس کے دل میں اللہ کے محبوب کی محبت ہے اس کی زندگی تو زندگی ہے. जिसके दिल में ये मोहब्बत नहीं उसकी जिंदगी शर्मिंदगी है। तो दर हकीकत जिसने अल्लाह के महबूब की मोहब्बत हासिल कर ली उसने अपनी जिंदगी का मकसद हासिल कर लिया। इसलिए सहाबा इकराम की ये जो मोहब्बत थी ये अजीब थी, एक एक सुन्नत पे ऐसे दीवाना वार मोहब्बत करते थे कि इंसान हैरान रह जाता है। चनांचे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद आप अपने साथियों के साथ कहीं गए, गर्मी का दिन था, धूप का वक्त था, पसीने में लोग शराबोर, और आपने रास्ते में काफले को एक जगह रोक दिया, सारे खड़े, आप अपनी सवारी से नीचे उतरे, थोड़ा पैदल गए और आगे जाके थोड़ी देर वहां रुके और रुक कर वापस आए और सवारी पे बैठ गए और फिर फरमाया भाई चलो। तो किसी ने कहा कि हजरत आपने पूरे काफले को इतनी गर्मी में रोक दिया और आपने जाके कोई चीज भी वहां नहीं की, कोई ऐसा काम भी नहीं किया, तो आपने क्यों सबको रोक दिया? तो उन्होंने फरमाया कि उसको रोकने की बहुत ही मेरे पास बहुत ही ज्यादा बड़ा मकसद था। किसी ने कहा कि जी क्या मकसद? उन्होंने कहा एक मरतबा अल्लाह के नबी के साथ भी इसी रास्ते पे चलते हुए आ रहा था, जब यहां पहुंचा था तो अल्लाह के नबी ने हमें रोक दिया था और आपको कजाए हाजत की जरूरत थी, आप आगे तशरीफ ले गए और कजाए हाजत फरमाई और फिर आप वापस आके सवारी पे बैठ गए और हम चल पड़े। मेरे भी दिल में यही बात आई कि जब अल्लाह के नबी यहां रुके थे तो मुझे भी यहां रुकना चाहिए ताकि उनकी इत्तबा हो जाए। मुझे कजाए हाजत की जरूरत तो नहीं थी मगर मैंने कहा कि मैं यहां रुकूंगा जरूर। तो ऐसी मोहब्बत उनके दिलों में थी कि हर हर सुन्नत पे दीवानावार अमल करते जाते थे। चुनांचे हजरत उमर रजी अल्लाह उन्होंने एक लश्कर भेजा और वो जहां जाता कामयाब होता, एक जगह पहुंचा तो कामयाबी मिल ही नहीं रही थी, बहुत दिनों से मार का लगा हुआ था। हत्ता के जो सिपे सालार थे उन्होंने हजरत उमर को पैगाम भेजा कि हजरत हर जगह फतह हो रही थी, यहां फतह नहीं हो रही। तो उन्होंने अजीब जवाब भेजा, उन्होंने कहा अगर तुझे फतह नहीं हो रही तो तूने नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की इत्तबा में कोई कोताही की होगी। जिसने सुन्नत के ऊपर इत्तबा की है उसके साथ तो अल्लाह ताला के कामयाबी का वादा है। तो देखो कैसी मोहब्बत नबी अलैहिस्सलाम के साथ, और उस मोहब्बत की दलील यही है कि इंसान सुन्नत पर अमल करता है। यह मोहब्बत कोई नारे लगाने का नाम नहीं है, कोई रोशनियां लगाने का नाम नहीं है। अल्लाह की मोहब्बत जो है, अल्लाह के नबी की मोहब्बत जो है, वो नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक सुन्नतों पर अमल करने का नाम, वही समझा जाएगा शहदाए जमाल मुस्तफा, वही समझा जाएगा शहदाए जमाल मुस्तफा, जिसका काल काल मुस्तफा और हाल हाल मुस्तफा। कि जो सुन्नत पर अमल करेगा वही नबी अलैहिस्सलाम का सच्चा आशिक समझा जाएगा। हदीस पाक में आता है कि एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम बा आवाज़ बुलंद दुआ फरमा रहे थे, ए अल्लाह मुझे अपने मोहब्बत करने वालों से मिला दीजिए, ए अल्लाह मुझे अपने मोहब्बत करने वालों से मिला दीजिए। तो एक सहाबी ने यह दुआ सुनी तो उन्होंने आके अल्लाह के नबी से अर्ज की, अल्लाह के नबी आप किन से मिलने की दुआएं कर रहे हैं? आपके चाहने वाले मोहब्बत करने वाले तो हम हैं और हमसे तो आप मिलते ही हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ तुम भी मोहब्बत करते हो और तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है, मगर तुम मोहब्बत करते हो क्योंकि तुमने मुझे देखा भी है, तुमने कुरान को भी उतरते हुए देखा है। मैं तो उन मोहब्बत करने वालों का अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं होगा, उन्होंने कुरान को उतरते हुए भी नहीं देखा होगा, फकत अपने उलमा से मेरे तज़करे सुने होंगे और इन तज़करों को सुनने की वजह से उनके दिलों में इतनी मोहब्बत आ जाएगी कि अगर मुझसे मिलने के लिए अपनी औलादों को बेचना भी उन्हें पड़ेगा तो वो औलादों को बेचकर मुझसे मिलने के लिए आएंगे। तो मैं उन मोहब्बत करने वालों के लिए दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह मुझे इनसे मिला दीजिए। तो अल्लाह के नबी से कुछ ऐसे मोहब्बत करने वाले गुजरे हैं कि वाकई उनको अपनी औलादों को बेचना पड़ता तो वो औलादों को बेच कर अल्लाह की नबी की ज़ियारत के लिए चले जाते। इस उम्मत में ऐसे अल्लाह वाले गुजरे हैं। चनाचे हज़रत मौलाना कासिम नानौती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि आशिक रसूल थे, दीवाना वार नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत फरमाते थे, सुन्नत पर हर सुन्नत पर अमल करते थे, ऐसी सुन्नत की मोहब्बत थी, ऐसी अल्लाह के नबी की मोहब्बत थी। हत्ता कि अंग्रेज़ों का ज़माना था, अंग्रेज़ उनको पकड़ने के लिए आए क्योंकि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ बुलंद की, तो पुलिस आई पकड़ने के लिए। तो आपको किसी ने कहा कि पुलिस आ रही है, तो आप अपने घर में अंदर चले गए, छुप गए, 3 दिन और 3 रातें छुपे रहे, फिर बाहर आ गए। बाहर आए तो किसी ने कहा कि हज़रत अभी पुलिस आपको ढूंढ रही है, बाहर आना मुनासिब नहीं है। आपने फरमाया कि हदीस की किताबों में तो सुन्नत यही नज़र आती है कि नबी अलैहिस्सलाम भी गारे सौर में 3 दिन और 3 रातें रहे थे, इसके बाद आप बाहर तशरीफ ले आए थे, मैं भी 3 दिन और 3 रातों से ज़्यादा अंदर नहीं रहूँगा। तो देखिए हर अमल में आपकी ज़िंदगी को ही नमूना बनाए हुए थे, ऐसी दीवानावार मोहब्बत करते थे। इस मोहब्बत के जज्बे के साथ नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक रोज़रे पे हाज़िरी देने के लिए तशरीफ़ ले गए। चुनाचे जब रास्ते में थे तो इस मोहब्बत की वजह से अजीब अशार कहे। फरमाते हैं, उम्मीदें लाखों हैं पर बड़ी उम्मीद है ये कि हो से गाने मदीना में नाम मेरा शुमार। उम्मीदें लाखों हैं पर बड़ी उम्मीद है ये कि हो से गाने मदीना में नाम मेरा शुमार। जीऊँ तो साथ से गाने हरम के तेरे फिरूँ, मरूँ तो खाए मदीना के मुझको मुर्गो मार। कैसी मोहब्बत थी। चुनाचे जब रोज़े मुबारक के करीब हाज़िरी हुई और रोज़े मुबारक पे नज़र पड़ी तो आपने अजीब शेर कहा। फरमाया दमकता रहे तेरे रोज़े का मंज़र, चमकती रहे तेरे रोज़े की जाली। दबकता रहे तेरे रोज़े का मंज़र, चमकती रहे तेरे रोज़े की जाली। हमें भी अता हो वो शौक़े अबूज़र, हमें भी अता हो वो रूहे बिलाली। कैसी मोहब्बत होती थी। इस मोहब्बत के साथ हाज़िरी देते थे कि ज़िंदगी सुन्नत की इत्तबा में गुजार दी। अब दिल मोहब्बत से सरशार था। चुनाचे एक मरतबा रोज़े मुबारक पे हाज़िरी दी और हाज़िरी दे के जब बाहर तशरीफ़ लाए तो किसी ने देखा चेहरे पे बहुत ज़्यादा नूर है, बहुत ही बशाशत है, बड़े खुश थे। तो पूछ लिया किसी ने कि हज़रत क्या मामला हुआ, आप हाज़िरी अभी दे के आए हैं। तो आगे से अजीब शेर फरमाया। फरमाते हैं, मेरे आका का मुझ पर तो इतना करम था, मेरे आका का मुझ पर तो इतना करम था कि भर दिया दामन फैलाने से पहले। मेरे आका का मुझ पर तो इतना करम था कि भर दिया दामन फैलाने से पहले। ये उनके करम का अजब सिलसिला था, नशा रंग लाया पिलाने से पहले। ऐसी मोहब्बत अल्लाह ने दिल में डाल दी थी और यही वो मोहब्बत है जो इंसान के ईमान को बढ़ा देती। वाकई कुछ अल्लाह वाले ऐसे गुजरे कि जिनको नबी अलैहिस्सलाम से दीवाना वार मोहब्बत थी, उनको अपनी औलादों को बेचना भी पड़ता तो वो बेच के अल्लाह के नबी की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले जाते। चुनाचे हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही के बारे में आता है कि जब वो दरस हदीस देते, दरस कुरान देते, तो कई मरतबा कोई लोग जो हैं वो हदिया भेजते کہ جی یہ مدینہ شریف کا ہدیہ ہے، تو کبھی کوئی رومال آتا یا کوئی ایسی چیز آتی تو اس ہدیے کو لے کر اور پیر اپنے منہ سے لگاتے، اس کو چومتے، آنکھوں سے لگاتے، سینے سے لگاتے، سر پہ رکھتے کہ یہ اللہ کے نبی کے شہر سے آئی ہوئی چیز ہے، ایسی محبت کا اظہار کرتے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ کسی نے مدینہ شریف سے 3 کھجوریں بھجوائیں، ان کھجوروں کو دیکھا اتنے خوش ہوئے، چومنے لگے، اپنے قریبی شاگرد کو بلایا کہ بھائی جتنے ہمارے قریبی جاننے والے رشتے دار ہیں ان کی فہرست بناؤ. اس نے فہرست بنائی اور پھر پوچھا کہ حضرت یہ فہرست کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ 3 کھجوریں آئی ہیں، ان کھجوروں کو ان میں تقسیم کرنا ہے. چنانچہ 50 لوگوں کی فہرست بنی اور کھجور کے 50 چھوٹے چھوٹے حصے بنا کے اور سب کو برکت کے انداز میں، برکت کے لیے ہر ایک کو ہدیتاً بھجوایا. تو کیسی محبت تھی. درس پڑھا رہے تھے مسجد کے صحن میں، بارش ہو گئی، سارے طلباء جو تھے وہ کلاسوں کی طرف، کمروں کی طرف بھاگے، سب کے جوتے جو ہیں وہ باہر رہ گئے. حضرت درس پڑھا رہے ہیں اور درس پڑھا کے بارش کے اندر اپنا رومال نکالا اور سارے طلباء کے جوتے ڈالے اور جوتوں کو سر پہ اٹھا کے اور وہ بھی بھاگ گئے. سارے طلباء نے دیکھا کہ ہمارے استاد جو ہمیں حدیث پڑھاتے ہیں وہ ان جوتوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، تو چیخیں نکل گئیں. تو کسی نے کہا حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت نے عرض کی کہ جو اللہ کے نبی کی حدیث پڑھتا ہے اس کے جوتوں کو سر پہ نہ اٹھاؤں تو اور کیا کروں. تو دیکھیے کیسی محبت اللہ کے نبی کی دل میں تھی. تو واقعی کچھ اللہ والے، ان کے دل میں اللہ کے نبی کی ایسی محبت تھی، اولادوں کو بیچ کر اللہ کے نبی کی زیارت کرنی پڑتی تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہوتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے عرض کی، فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ من و عن قبول فرمائیں گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کو بھی وہ دعا ملی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے بھی وہ دعا ملی ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی پھر آپ نے اللہ سے کیا مانگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے ابھی وہ دعا مانگی نہیں ہے، میں نے اس دعا کو ذخیرہ بنا لیا ہے، قیامت کے دن وہ دعا مانگوں گا اور اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت کے ساتھ ایسا معاملہ. منا کے اندر ایک بزرگ تھے، حج کے ایام تھے، منا میں اپنا بیگ لے کے جا رہے تھے، ایک چور آیا اور اس نے بیگ کھینچا اور بیگ لے کے بھاگ گیا. اب یہ نیک آدمی تھے، بزرگ تھے، اور اس چور نے ان کا بیگ چرایا اور چرا کے جیسے ہی بھاگا، تھوڑا ہی آگے گیا بھاگتے بھاگتے، تو اس کی بینائی جو ہے وہ چلی گئی. اب چیخنے لگا، لوگوں سے کہنے لگا کہ لوگوں میں بڑا مجرم ہوں، ایک نیک آدمی کا بستہ چرایا، بیگ چرایا اور انہوں نے مجھے بد دعا دی، دیکھو میری بینائی چلی گئی ہے، میں تو توبہ کر رہا ہوں، میں تو اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، مجھے پھر ان کے پاس لے جاؤ، میں ان سے بھی معافی مانگ لیتا ہوں. لوگوں کو بھی ترس آ گیا اس بندے پہ، لوگ اس بندے کو لے کے اور واپس ان کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ بزرگوں آپ نے اس کے لیے بد دعا کی، اس نے آپ کا بیگ چرایا مگر یہ توبہ کر رہا ہے، آپ اسے معاف کر دیں، آپ نے کیوں اس کے لیے بد دعا کی؟ انہوں نے کہا کہ بھائی وہ جب بیگ چرا کے میرے پاس سے ابھی بھاگا تھا، میں نے تو اسی وقت اس کو معاف کر دیا تھا. سارے حیران کہ جی آپ نے بد دعا نہیں کی اس کے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس وقت وہ یہاں سے گیا اسی وقت میں نے اس کو معاف کر دیا. تو کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ کا بیگ چرا کے ایک بندہ گیا، آپ نے اسی وقت اس کو معاف کر دیا؟ انہوں نے کہا ہاں اسی وقت معاف کر دیا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ آخری امتی داخل نہ ہو جائے. اب اس نے جو میرا بیگ چرایا، اس کا اور میرا ایک مقدمہ ہو گیا اور یہ مقدمہ قیامت کے دن ہوگا، اور جب تک یہ مقدمہ حل نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ کے نبی جنت میں نہیں جائیں گے. میرا دل نہیں یہ مان رہا تھا کہ اللہ کے نبی کو جنت میں جانے میں دیر لگے. میں نے سوچا میں اس کو یہیں پہ معاف کر دیتا ہوں, اس کی وجہ سے اللہ کے نبی جلدی جنت میں تشریف لے جائیں گے. کیسی عجیب سوچ تھی ان بزرگوں کی, کیسی اللہ کے نبی کے ساتھ محبت تھی. تو یہ وہ محبت ہے جو انسان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے. یہ محبت کبھی رائیگاں نہیں جاتی. یہ محبت جو ہے یہ انسان کو ہمیشہ فائدہ دیتی ہے. یہ محبت جو ہے یہ انسان کے دل کو خوش کر دیتی ہے. چنانچہ ایک نوجوان تھا, ہر روز رات کو بڑے ہی محبت سے اللہ کے نبی پر درود پڑھ کے پھر سوتا. تو خوب تسبیحات رات کو درود شریف کی پڑھتا اور پھر سوتا. حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہر رات اس کا معمول تھا کہ وہ درود شریف پڑھ کے سوتا اور بڑی محبت سے وہ درود شریف کی تسبیح پڑھتا. ایک رات اس کو خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اتنی محبت سے مجھ پہ درود بھیجتا ہے, تو جس منہ سے اس درود کو پڑھتا ہے اس کو میرے قریب کر, میں اس پہ بوسہ لیتا ہوں. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے چہرے کا بوسہ لیا اور اس کے بعد اس کے جسم سے اور اس کے کپڑوں سے اور اس کے کمرے سے ایک ہفتے تک خوشبو آتی رہی. تو یہ محبت ایسی جو کبھی بھی نقصان نہیں دے گی, یہ نفع کا سودا ہے. چنانچہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, ان کو اللہ کے نبی سے دیوانہ وار محبت تھی. ان کا شغل یہی تھا کہ حدیث پاک پڑھاتے تھے, پڑھتے تھے. شیخ الحدیث تھے, بس اللہ کے نبی کی حدیثیں سناتے پڑھتے, سنت پر عمل کرتے, سنت کا شوق رکھتے. دیوانہ وار اللہ کے نبی سے محبت تھی. بڑا دل میں خواہش ہوتی کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک روضے پہ حاضری دوں, مگر وسائل ہی نہیں تھے. سالوں دعا کرتے رہے کہ کسی طرح حاضری ہو جائے, بلکہ جب حج کے ایام آتے تو ان کی کیفیت ہی بدل جاتی, عجیب کیفیت ہو جاتی. حاجی جو گئے ہوئے ہوتے ان کو عشاق کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کے اور اللہ کے نبی کے محبت کرنے والے عاشق ہیں, اور جب وہ جاتے ہیں تو ان کے اوپر عجیب کیفیت ہوتی. حج کے ایام میں کہنے لگتے, پتہ نہیں عشاق وہاں کیا کر رہے ہوں گے, پتہ نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے. کبھی کبھی کھانا کھاتے کھاتے یہی کہنے لگ جائیں, پتہ نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے, پتہ نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے. حتیٰ کہ رات کو کبھی کبھی تہجد میں اٹھتے تو بھی یہی کہتے, پتہ نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے. اتنے ان کے دل میں اس جگہ کی زیارت کا شوق تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی زیارت کا شوق تھا. اللہ تعالیٰ نے اس شوق کو قبول فرمایا. اس محبت کے جذبے کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پہ حاضری دی. کئی ساری شواہد گواہ موجود کہ جب وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں سلام پڑھا, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, تو مقبر مبارک سے جواب آیا, وعلیکم السلام یا ولدی, تجھ پر بھی سلامتی ہو اے میرے بیٹے. تو دیکھیے یہ محبت جب انسان جگاتا ہے اپنے اندر تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے. پھر صرف یہی نہیں بلکہ اس محبت کا رنگ ایسے آیا کہ 18 سال روضہ مبارک کے قریب بیٹھ کر لوگوں کو درس حدیث دیا کرتے تھے. یہی وہ محبت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیقوں کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت سعادت عطا فرمائی. اس لیے اس محبت کو جگانا یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے. ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. بڑے اللہ والے تھے, بہت زیادہ نبی علیہ السلام کی محبت, ان پر درود پڑھنا, ان کی سنتوں پر عمل کرنا, ایک ایک سنت کو ذوق شوق کے ساتھ عمل کرتے تھے. بڑے سنت کے اوپر اتباع تھی. بڑا ان کے دل میں بھی خیال آتا, شوق ہوتا کہ میں اللہ کے نبی کے در کی حاضری دوں. چنانچہ بڑی دعائیں کرتے اور بڑی دعاؤں کے بعد ایک مرتبہ ایک رات کو خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں ہی فرمایا کہ اے عبد المالک تم ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہو. تو خواب میں ہی جواب دیا کہ اللہ کے نبی آنا تو میں چاہتا ہوں مگر کیا کروں, اسباب نہیں ہیں, میں مسکین ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ہم کہہ دیں گے, اور یہ کہہ کر خواب مکمل ہوا. جب صبح اٹھے آپ ہی کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد آیا اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت آپ آج میری طرف سے یہ ہدیہ قبول کریں, کئی دنوں سے میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ آپ میری طرف سے حج کے لیے تشریف لے جائیں. حج پہ تشریف لے گئے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس خواب کے دیکھنے کے بعد حضرت 27 سال حیات رہے اور 27 سال میں 27 مرتبہ اللہ نے حج کی توفیق عطا فرمائی. تو دیکھیے یہ محبت جو ہے یہ نفع کا سودا ہے, یہ محبت رائے گاہ نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو اپنے محبوب کی محبت سے منور فرمائے, ہمارے انگ انگ میں اپنے محبوب کی سچی محبت پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی سنتوں کا اتباع نصیب فرمائے. کسی شاعر نے پنجابی میں عجیب اشعار فرمائے, مل قطرہ عشق محمد دا, مل قطرہ عشق محمد دا, بئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں, مل قطرہ عشق محمد دا, بئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں, دل مست رہے وچ مستی دے, بھائی عقل دنائی دی لوڑ نہیں, مل قطرہ عشق محمد دا, مل قلب سے آہ گنگار دے وچ, تیری یاد دا دیوا بلدا رہے, مڈ قلب سے آہ گنگار دے وچ, تیری یاد دا دیوا بلدا رہے, ولی جگ اون جگ قبر حشر, کس بئی روشنائی دی لوڑ نہیں, مل قطرہ عشق محمد دا, ای عبد دا عرض قبول تھی وے, ای عبد دا عرض قبول تھی وے, دربار الہی دے اندر لولو وچ ہووے عشق نبی, کس بئی آشنائی دی لوڑ نہیں, مل قطرہ عشق محمد دا, بئی تخت شاہی دی لوڑ نہیں, مل قطرہ عشق محمد دا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرمائے, ان کی مبارک سنتوں پر شوق سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے, ان پر کثرت سے درود شریف بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بیعت ہونے کے بعد مشائخ کچھ معمولات بتاتے ہیں, ان معمولات کو کرنے سے اللہ کی محبت دل میں بڑھتی ہے, گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. 4 چیزیں ہیں جو بیٹھ کے کرنے والی. 1 صبح اور شام 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی. 2 صبح اور شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. 3 قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے, एक पारा पढ़ लें तो बहुत अच्छा, एक पारा नहीं पढ़ सकते तो आधा पारा भी पढ़ सकते हैं, मगर कुछ ना कुछ कुरान पाक हर रोज़ पढ़ना है। तो ये तीन चीज़ें हो गई, अस्तग़फ़ार, दुरूद शरीफ, कुरान पाक की तिलावत, और चौथी चीज़ है मुराकबा। मुराकबा कहते हैं अपने दिल में अल्लाह को याद करना, 10 मिनट के लिए, 12 मिनट के लिए, आँखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, हर चीज़ से हट कट के बस ये सोचना है कि अल्लाह की रहमत मेरे दिल पे आ रही है और मेरा दिल अल्लाह 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 कह रहा है। चंद दिन पाबंदी से ये मामूलात करेंगे तो आपको ख़ुद महसूस होगा कि हाँ, मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत जो है वो बढ़ गई है। मशायख दो चीज़ें और भी बताते हैं, एक लेटे बैठे चलते फिरते हर वक्त अल्लाह का ध्यान रखने की कोशिश करें, और दूसरा राबता है शेख रखें कि वक्तन फवक्तन अपने हालात जो हैं, जिनसे बैत की है उस शेख को अपने हालात बता दें। इस आजिश से अगर राबता करना चाहें तो इस आजिश से फ़ोन के मैसेज के ज़रिए से राबता हो सकता है, तो यह आजिश वक्तन फवक्तन मैसेजों को रिप्लाई कर देता है। अल्लाह ताला हमारी आज की इस तौबा को कबूल फरमाए। थोड़ी देर के लिए सब मस्तूरात आँखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे हट कट के अल्लाह की याद में डूब जाएं। थोड़ी देर के लिए अपने दिलों में अल्लाह को याद कर लें, आँखों को बंद कर लें, सर को झुका लें।
नबी अकरम शफी आज़म दुखे दिलों का पयाम ले लो, नबी अकरम शफी आज़म दुखे दिलों का पयाम ले लो, तमाम दुनिया के हम सताए, तमाम दुनिया के हम सताए, खड़े हुए सलाम ले लो, नबी अकरम शिकस्ता कश्ती है तेज धारा, नजर से रूपो किनारा, शिकस्ता कश्ती है तेज धारा, नजर से रूपोश है किनारा नहीं कोई ना खुदा हमारा। खबर तो आली मकाम ले लो, नबी अकरम कभी तकाजा वफा का हमसे, कभी मजाक जफा है हमसे, ज़माना हमसे हुआ है बदज़ंग, तुम्ही मोहब्बत से काम ले लो, नबी अकरम शफीए आज़म दुखे दिलों का प्याम ले लो, ये दिल में अरमां है अपने तैयब, मजारे अक़दस पे जाके एक दिन, ये दिल में अरमां है अपने तैयब, मजारे अक़दस पे जाके एक दिन, सुनाऊं को मैं हाल दिल का, कहूँ मैं उनसे सलाम ले लो, नबी अकरम शफीए आज़म दुखे दिलों का प्याम ले लो।
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں ملنے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، میرے مالک شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے، اے اللہ ہم کو شیطان کے اثر سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نگاہ فرما، اللہ ہم نے جو بھی گناہ کیے اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما، اللہ جو گناہ دن میں کیے انہیں معاف فرما، اے اللہ جو گناہ راتوں میں کیے انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ چھپ کے کیے اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اور اے اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اے میرے مالک ہم گناہوں کی نجاست میں لتھڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ تیرے اقراری مجرم ہیں، اللہ رات توبہ کرتے ہیں صبح توبہ توڑ بیٹھتے ہیں، اللہ صبح توبہ کرتے ہیں رات توبہ توڑ بیٹھتے ہیں، میرے مالک ہمارا حال آپ کے سامنے ہے، اللہ ہمارے اس حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے محبوب سے دور نہ فرما، اللہ اپنی رحمت کی نگاہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ آپ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور تم سواری کو جھڑکی نہ دو، اے اللہ جب ہم جیسے کمزوروں کو حکم ہے کہ سوالی کو جھڑکی نہیں دینی، تو اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، میرے مالک جھڑکی نہ دیجئے، اللہ ان دعاؤں کو پھٹے ہوئے کپڑے کی مانند رد نہ فرما، میرے مالک آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں کھربوں ہیں، اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، اللہ آپ کے ہمارے جیسے اربوں کھربوں، اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، اللہ اپنی رحمت سے دور نہ فرما، میرے مالک ہمارے حال پر رحمت کی نگاہ فرما، اے اللہ اس بندے پہ کوئی حسرت نہیں جو کسی اور در سے خالی ہاتھ اٹھ جائے، اللہ حسرت اس پر ہے جو یہاں آپ کے در پہ آیا اور اے اللہ یہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ گیا، میرے مالک خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اے اللہ میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے بھی مردہ دل کو زندہ فرما، میرے مالک رحمت کی نگاہ فرما، اے اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، اللہ جس طرح آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں اے اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما، اے اللہ کل قیامت کے دن ان کی مبارک زیارت نصیب فرما، اے اللہ ان کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، اللہ قیامت کے دن ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ نصیب فرما، میرے مالک رحمت کی نگاہ فرما، اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے محبوب کے قرب سے محروم نہ فرما، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما، اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما، میرے مالک رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو انہیں غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روک دیتا ہے۔ اللہ وہ تیرے کیسے بندے بندیاں ہوتی ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں، اے اللہ تو ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے۔ میرے مالک ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں بھی اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما۔ میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں پریشان حال لوگ ہیں میرے مالک ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان، میرے مالک ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ اے اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ اے اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما۔ اور اے اللہ جو اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان، میرے مالک ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، میرے مالک الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا۔ اے اللہ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا، اللہ آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت کا کفارہ بنا۔ میرے مالک رحمت کی نگاہ فرما، اے اللہ بچہ جب پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ جب پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے گناہگاروں کی گناہوں پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دینے والے، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، میرے مالک ان کو ان دعاؤں میں شامل فرما۔ اے اللہ جو دور بیٹھے ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں، اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما۔ اے اللہ کون ہے جو دلوں کے غموں کو دور کر سکتا ہے؟ میرے مالک آپ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں جو دلوں کے غم کو دور کر سکتا ہے۔ اے اللہ دلوں کے غم سے محفوظ فرما، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ میرے مالک ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما۔ میرے مالک رحمت کی نگاہ فرما، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ میرے مالک جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔